شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی اک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان تھی اک سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، گلستان کالونی فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستوں اور علاقہ بھر کے آئے ہوئے ساتھیوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج گلستان کالونی کے اس عظیم الشان روڈ پر عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں. فیصل آباد کی سپاہ صحابہ کو میں اس عظیم اجتماع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، کافی تقاریر ہو چکی ہیں، تاریخ بھی 29 اپریل کے بجائے 30 ہو چکی ہے، اور آپ بھی شاید تھک گئے ہیں. تھک گئے ہیں یا آپ کا پروگرام ہے تقریر سننے کا؟ اگر آپ تر و تازہ رہے یا جاگتے رہے تو انشاءاللہ میں اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے امید ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی تو آپ ضرور سپاہ صحابہ کے کام کو دنیا کے ہر کام پر ترجیح دیں گے. میرے بھائیوں، کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ. صحابہ کرام کی عظمت میں نے کیا بیان کرنی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر چکے ہیں، اور سارا قرآن صحابہ کی شان میں موجود ہے. صحابہ کرام کو دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ بلند آواز سے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ کے صحابہ کو ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت پیار ہے، بہت محبت ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں اور سوچنے لگ جاتا ہوں کہ آخر اتنی محبت، اتنے پیار، اتنے تعلق اور اتنی تعریف کی کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں 2200 آیات اللہ تعالیٰ کی شان میں ہیں، 1800 آیات تمام انبیاء کے ذکر پر ہیں، اور صحابہ کرام کی شان میں 750 آیات ہیں. 750 آیات. اور آپ دیکھیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، تو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی بجائے تورات میں بھی رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر تورات میں 13 آیتیں اور رسول اللہ کے صحابہ پر 18 آیتیں. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے صحابہ کی شان میں 9 آیتیں اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں 13 آیتیں. زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دوستوں کی شان میں 7 آیتیں، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں وہاں بھی 11 آیتیں. حالانکہ اس دور میں ان صحابہ کے ذکر کرنے کی کیا وجہ، بے دور موسیٰ علیہ السلام کا اور ذکر رسول اللہ کے صحابہ کا، دور عیسیٰ علیہ السلام کا اور تعریف محمد کے صحابہ کا، دور داؤد علیہ السلام کا اور تعریف محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، کیا وجہ ہے؟ اور پھر صرف تورات، انجیل، زبور اور قرآن نہیں، عیسائی بڑے بڑے دنیا میں گزرے. شکسپیئر کو دیکھو، روسو کو دیکھو، ویدرک کو دیکھو، ہندوؤں کے لیڈر مہاتما گاندھی کو دیکھو، شاستری کو دیکھو، جواہر لال نہرو کو دیکھو، ایڈورڈ گبن کو دیکھو، یہودی مورخ لاس اینجلس کو دیکھو، کمیونسٹ لینن کو دیکھو، مارکس کو دیکھو، سٹالن کو دیکھو، دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ سکھ ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کا اس نے نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب بھی تاریخ میں فاروق اعظم کا نام آیا تو اس نے فاروق اعظم کی شان بیان کی، عمر کا تذکرہ کیا. امریکہ میں ولیم جانسن نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈ، اس دی ہنڈرڈ کتاب میں پہلے ایڈیشن میں 6ٹا نام فاروق اعظم کا، اور دوسرے ایڈیشن میں 26واں نام فاروق اعظم کا اور تیسرے ایڈیشن میں 56واں نام فاروق اعظم کا، یعنی دنیا کے 100 بڑے آدمی یہودی لکھتا ہے، عیسائی لکھتا ہے، تو ان بڑے آدمیوں میں بھی فاروق اعظم کا ذکر کرتا ہے، ابو بکر صدیق کا ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائیو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تورات بھی ابو بکر کی شان بیان کرے اور انجیل بھی شان بیان کرے، زبور بھی شان بیان کرے، قرآن بھی شان بیان کرے، پیغمبر بھی شان بیان کرے، سارے انبیاء بھی شان بیان کرے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسلام کے قائل نہیں ہیں، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اسلام کے دروازے پہ نہیں آئے ہیں، محمد رسول اللہ کو جنہوں نے رسول نہیں بھی مانا ہے، لیکن جب انسانی حقوق کا ذکر آیا، جب عدل و انصاف کا ذکر آیا، جب طرز حکومت کی بات آئی، جب جہانگیری اور جہانبانی کا تذکرہ آیا، تو ان کی زبانیں جو اسلام کی وکالت نہیں کر سکتی تھی، لیکن عمر کی عدالت پہ وہ رسم النسان ہو گئے، عمر کی شہادت پہ رسم النسان ہو گئے۔ میرے بھائیو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے عمر کے عدل کی تعریف نہ کی ہو، فاروق اعظم کی عظمت کا تذکرہ نہ ہو۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے اسلام میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت۔ اس کتاب میں قرآن پاک کی 700 آیات، پیغمبر کی 2000 احادیث کے حوالے کے ساتھ 12 اماموں کا ذکر کیا کہ 12 اماموں میں کوئی امام ایسا نہیں کہ جس نے تمام صحابہ کو جنتی نہ قرار دیا ہو، اور پورے دنیا کے 40 دانشور اور مفکرین جو غیر مسلم تھے، جو عیسائی یہودی تھے، انہوں نے بڑی بڑی تعریفیں پیغمبر کے صحابہ کی نہ کی ہو۔ میرے بھائیو عقل کہتی ہے، لاجک کہتا ہے، انصاف کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے میں جوتوں کی تعریف کرتا ہوں، پیغمبر کے پسینے کی تعریف کرتا ہوں، نبی کے مدینے کی تعریف کرتا ہوں، وہ کپڑا جو رسول اللہ کے جسد اطہر سے ملا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ ذرے جن پہ محمد کے قدم آئے ہو قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، وہ زلفیں جو محمد کے چہرے پہ سجی ہیں قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، وہ مٹی جو پیغمبر کے جسد اطہر سے مل گئی ہے قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، وہ چادر جو رسول اللہ کے جسم سے لگی ہے قرآن اس کو یا ایہ المزمل کہتا ہے، یا ایہ المدثر کہتا ہے۔ میرے بھائیوں نبی کی نسبت کی وجہ سے مٹی کا مقام اونچا ہوا، کپڑے کا مقام اونچا ہوا، پتھر کا مقام اونچا ہوا، ذروں کا مقام اونچا ہوا، گلیوں کا مقام اونچا ہوا، شہر کا مقام اونچا ہوا، مہینے کا مقام اونچا ہوا، علاقے کا مقام اونچا ہوا، بستی کا مقام اونچا ہوا، اور اسی محمد کی وجہ سے صدیق کیوں نہیں اونچا ہوا، عمر اونچا کیوں نہیں ہوا، عثمان اونچا کیوں نہیں ہوا، اور وہ رنگ کالے رنگ والا حبشے کا بلال جس کے چہرے کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، نسبت محمد سے ہو گئی تو اسی پیغمبر نے اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ صحابہ کرام کو اتنا اونچا مرتبہ ملا، کیوں ملا؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حالانکہ غور کی ضرورت کوئی نہیں، بات واضح ہے، سورج کی طرح روشن ہے یہ بات، لیکن آج وہ دور ہے کہ جس دور میں محمد کے صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میں نے لگتا تمہیں گل سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ہے توجہ؟ سورج روشن ہے، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے جی سورج روشن ہے، اس کے کہنے کی ضرورت ہے؟ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ سورج چڑھا ہوا؟ ٹھیک ہے، ابو بکر کا سورج چمک رہا ہے، عمر کا سورج چمک رہا ہے، عثمان و علی کا سورج چمک رہا، صحابہ کی محبتوں کا سورج چمک رہا، ضرورت نہیں۔ لیکن ایک آدمی اتنا اندھا ہے کہ اس کا دل بھی اندھا ہے، اس کی آنکھیں بھی اندھی، دیکھا کسی کی آنکھوں کا اندھا ہونا، لیکن اس کے دل کی آنکھیں روشن، لیکن ایک ایسا اندھا ہے کہ جس کی اندر کی آنکھیں بھی اندھی اور ظاہر کی آنکھیں بھی اندھی، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، ابو بکر اور عمر اور عثمان کی عظمت، قرآن کو بھی چلو چھوڑو، آپ کے ذوق کا بھی امتحان لیتا ہوں کہ قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر، اماموں کے بغیر، تاریخ کے بغیر، ابو بکر اور عمر اور عثمان کی عظمت ثابت کرنا چاہتا ہوں کسی بات کے بھی بغیر، ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ میں مثال دیتا ہوں، قرآن پاک، قرآن پاک کھولو گے تو پتا چلے گا کہ اندر صحابہ کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ کھولو گے تو کیا پتا چلے گا؟ کہ صحابہ کی شان ہے. اور اگر قرآن نہ کھولو، بند ہو قرآن، دونوں گتوں کے درمیان میں ہو قرآن، یہ جو شکل ہے قرآن کی کہ اندر قرآن ہے، اندر باہر گتے لگے ہوئے، یہ جو قرآن کی شکل ہے، یہ شکل بتاتی ہے کہ ابو بکر سچا تھا. نہیں، میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو شکل ہے نا قرآن کی، غلاف کے اندر قرآن ہے، ابھی کھولا نہیں، یہ جو شکل ہے قرآن کی، اس کو کھولے بغیر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شکل صحیح ہے تو صدیق صحیح ہے، یہ شکل صحیح ہے تو عمر صحیح ہے، یہ شکل صحیح ہے تو عثمان صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو قرآن اس شکل میں نہیں تھا، قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، قرآن کتاب میں نہیں تھا، قرآن جلد پہ نہیں تھا، قرآن رسول اللہ کی وفات کے وقت قرآن کا ہر لفظ درخت کے پتوں پہ تھا، قرآن کا ہر لفظ چمڑے کے پرتوں پہ تھا، قرآن کا ہر لفظ لکڑی کی تختی پہ تھا، اس کاغذ پہ تو قرآن آیا ہی نہیں تھا نبی کی وفات کے وقت. تو جو قرآن کو کاغذ پہ لائے اس کو کافر کہو گے تو کاغذ پہ قرآن کا آنا کیسے صحیح ہوگا؟ قرآن کو کاغذ پہ لایا صدیق، قرآن کو کاغذ پہ، یہ کہنا بھی غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی جامع القرآن ہے، یہ کہنا غلط ہے. عثمان جامع القرآن نہیں، جامع قرآن صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جنگ یمامہ میں جب 750 قرآن کے قاری شہید ہو گئے، قرآن کے قاری تو چلے گئے اور قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، فاروق اعظم نے فرمایا ابو بکر میرا جی چاہتا ہے کہ قاری جو باقی بچ گئے ہیں ان کو بلاؤ اور ان درختوں کے پتوں کو لاؤ، چمڑے کے پرتوں کو لاؤ اور قرآن کو کاغذ پہ چڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاری سارے چلے جائیں اور صرف پتوں پر قرآن رہ جائے. اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کو کاغذ پہ منتقل کرو. چنانچہ صدیق اکبر نے اپنے دور میں سارے قرآن کے باقی قاریوں کو جمع کیا اور قرآن کو کاغذ پہ لکھنا شروع کیا. قاری موجود تھے، حافظ موجود تھے، عالم موجود تھے، صلحاء موجود تھے، صحابہ موجود تھے، درختوں کے پتے جن پہ قرآن لکھا ہوا تھا نبی کے دور میں وہ بھی موجود تھے، اور چمڑے کے پرت بھی موجود تھے، لکڑی کی تختیاں بھی موجود تھیں. جمع کرنے والا صدیق اکبر تھا، تجویز دینے والا فاروق اعظم تھا، اور جب قرآن کاغذ پہ آ گیا تو اس کے بعد عثمان غنی نے اس قرآن کے ایک نسخے سے 80 نسخے تیار کیے اور 80 نسخوں کو دنیا کے 70 ملکوں میں بھیجا، تو صدیق جامع قرآن ٹھہرا، اور عمر فاروق مجوز قرآن ٹھہرا، عثمان غنی ناصر قرآن ٹھہرا. علی کی خلافت سے پہلے، علی کے آنے سے پہلے قرآن کاغذ پہ آیا تھا، نبی کی وفات کے وقت قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، اور کاغذ پہ لایا صدیق ہے، کاغذ پہ لایا فاروق ہے، کاغذ پہ لایا عثمان غنی ہے. اگر اس قرآن کو بند کیے ہوئے قرآن کی صورت کو کہتے ہو یہ سچی کتاب ہے، تو اس سے پہلے اس کو سچا کہو جو کاغذ پہ لایا. اس کو سچا کہو گے یا نہیں کہو گے؟ بلند آواز سے میں کہتا ہوں، دنیا میں پاگل اور بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن قرآن کا وجود بغیر پڑھے کے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی سچائی کی دلیل. اگر ابو بکر و عمر کو درمیان سے نکال دوں، قرآن کو کاغذ پہ لا کر تو دکھاؤ، ثابت کرو کہ قرآن کاغذ پہ کیسے آیا. اور اللہ کو صحابہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ خدا نے صحابہ کی وجہ سے قرآن کے ضابطے بدل دیے. صحابہ کے وہ پلے بھی پہری ہے گل کے کوئی نہیں، گونگے بیٹھے ہو، ہاگو نہیں کہنا نہیں پہ رہے. میں تو نہیں کیا 12 بجے تو بعد میری تقریر نہ کرائے، پر نہیں کر. آپ بھی شاید تھک گئے ہیں، میں کہتا ہوں بس کر کے بات ہو گئی ہے پوری. اچھا نارے نال نہیں پتا لگتا بھی تھی جاگتے ہو کہ ستے ہو. چھٹ پڑے یار، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کو پوری میری بات سمجھ میں آئے گی مجھے خود پتا چل جائے. ٹھیک ہے، صحابہ کو، صحابہ سے خدا کو بڑا پیار ہے، صحابہ سے خدا کو اتنا پیار ہے کہ خدا نے قرآن کے ضابطے صحابہ کے لیے بدل دیے. اللہ نے قرآن کا ایک ضابطہ اتارا اور صحابہ کی وجہ سے اس ضابطے کو تبدیل کر کے خدا نے دوسرے ضابطے کا قرآن میں اعلان کیا. آپ روزہ تو رکھتے ہیں، رکھتے ہو یا نہیں روزہ؟ آپ کو پتا ہے کہ روزہ جب فرض ہوا تھا تو وقت کون سا تھا؟ اب تو روزہ رکھتے ہو، سحری کے وقت روزہ رکھا اور افطار کے وقت ختم کر دیا. جب شروع میں روزہ فرض ہوا تھا تو وقت یہ نہیں تھا، یہ جو وقت ہے نا روزے کا یہ نہیں تھا، بلکہ وقت یہ تھا کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا. سحری کا وقت کون سا تھا؟ سحری کا وقت سونے سے پہلے تھا کہ تراویح پڑھنے کے بعد آپ واپس گھر آئیں تو جب سوئیں تو سونے سے پہلے سحری کھائیں، اگر سو گئے تو سحری کا وقت ختم. یعنی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سحری کھائی جاتی، یہ قانون تھا. اس کا ذکر قرآن میں ہے، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، اس آیت کی ضمن میں یہ قرآن کا حکم ہے کہ سحری کھانی ہے رات کو سونے سے پہلے. ایک صحابی تھے حضرت بسرہ بن ارطاط رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوہے کا کام کرتے، رات کو شام کو تھکے ہوئے آئے، افطاری کی، تراوی پڑی، تو سحری سے پہلے، کھانے سے پہلے نیند آ گئی. جس وقت نیند آئی تو سوتے ایسے غافل ہوئے کہ صبح ہو گئی. اب جناب جب آنکھ کھلی صبح کو تو وقت ختم ہو گیا تھا، بھئی سونے سے تو وقت ختم ہو جاتا ہے کہ سوئے تو بات ختم ہو گئی. اگلے دن افطاری کے وقت اس بھوک کی وجہ سے افطاری سے پہلے بے ہوش ہو گئے کہ کھانا نہیں کھا سکے، سحری کا سارا دن لوہے کا پھر کام کیا. تو آج یہ خیال ہوا کہ میں سحری ضرور کھاؤں گا تراوی کے بعد، لیکن تراوی کے بعد تھکاوٹ اتنی ہوئی کہ پھر سو گئے، پھر سحری نہ کھا سکے. اب جس وقت ان کی آنکھ کھلی تو صبح تہجد کا وقت تھا. آنکھ کھلی تو کون سا وقت تھا؟ ہے توجہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھ کھلی تو کون سا وقت تھا؟ تہجد کا وقت تھا. تو تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو چاہیے کیا تھا؟ بھئی میری طرف توجہ کریں نا، کیا ہو گیا آپ؟ آنکھ کھلی تہجد کے وقت، قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا ضابطہ کیا ہے کہ سحری کھانی ہے سونے سے پہلے؟ یہ قرآن کا ضابطہ ہے کہ سونے سے پہلے سحری کھانی، یہ قرآن کا ضابطہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن کے اس ضابطے کے مطابق سحری کھانی چاہیے تھی، نماز عشاء کے فوراً بعد سحری کھانی چاہیے تھی، لیکن صحابی نے سحری کھائی تہجد کے وقت. چاہیے یہ تھا کہ خدا کی طرف سے عتاب آتا، تنبیہ آتی، سرزنش آتی کہ صحابی نے بغیر وقت کے کیوں کھانا کھایا، لیکن میں قربان جاؤں محمد کے صحابہ پہ کہ اس نے سحری کے وقت کھانا کھایا تو اللہ نے جبریل کو کہا کہ جاؤ جا کر یہ جس وقت اس صحابی نے کھانا کھایا اسی وقت کے لیے سحری مقرر کر دو. قرآن بدل گئے. اب ان صحابہ کو کوئی شخص کہے کہ یہ کافر تھے کہ جن کی وجہ سے محمد کا قرآن بدل گیا، جن کی وجہ سے قرآن کے ضابطے اللہ تعالی نے مقرر کیے صحابہ کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں، صحابہ سے اللہ کو بڑا پیار ہے، صحابہ سے اللہ کو یہ پیار کیوں ہے؟ اس کی وجہ خاص ہے. صحابہ سے خدا کو اتنا پیار کیوں ہے کہ 750 آیتیں ان کی شان میں اتاری؟ اتنا پیار، جنگوں میں گئے، جنگوں میں گئے، تو صحابہ کی شان آئی، بازاروں میں گئے تو تب شان بیان ہوئی، صحابہ نے کسی دکان سے سودا خریدا تو اس ادا پہ قرآن اتر آئے، صحابہ نے جنگوں میں قدم رکھا تو اس ادا پہ قرآن اتر آئے، صحابہ نے مسواک کی تو قرآن اتر آیا، صحابہ رات کو روئے تو قرآن اتر آیا، صحابہ تہجد کو اٹھے تو قرآن اتر آیا، صحابہ چلے تو قرآن اتر آیا، صحابہ بیٹھے تو قرآن اتر آیا، صحابہ نے نماز پڑھی تو قرآن اتر آیا، تو نماز پڑھے تو کوئی بھی نہ بول لے، اوے صحابہ پڑھے تو قرآن بول لے، یہ صحابہ کی شان ہے، صحابہ کی شان پہ قرآن بولے، اللہ کا فرمان بولے اور بولتا رہے، یہ اس کی کیا وجہ؟ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام کیوں بخشا، اتنی عظمت کیوں بخشی کہ ان کی شان میں 750 آیتیں اتار دی، ان کی اداؤں پر قرآن اتار دیا، ان کی عبادتوں پہ قرآن اتار دیا، ان کی عظمتوں پہ قرآن اتار دیا، ان کی رفتوں پہ قرآن اتار دیا، مستغفرین بالاسحار کہہ کے ان کے تہجد کا ذکر کر دیا، اور انہوں نے بازار سے سودا کیا، سودا خریدا تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہہ دیا، وہ رات کو قیام کرتے تھے قرآن بولتا ہے، نماز پڑھتے تھے قرآن بولتا ہے، تہجد پڑھتے تھے قرآن بولتا ہے، زکات دیتے تھے قرآن بولتا ہے، حج کرتے تھے قرآن بولتا ہے، وہ نبی کے ساتھ چلے تو قرآن بولا، بیٹھے تو قرآن بولا، رشتہ انہوں نے نبی سے کیا تو قرآن بولا، پیغمبر کی موجودگی میں صحابہ کی شان میں قرآن اترا، کیوں اترا؟ صدیق کی شان میں 9 آیتیں اتری، فاروق آدم کی وجہ سے 27 آیتیں اتری، علی المرتضیٰ کی شان میں 7 آیتیں اتری، سارے صحابہ کے لیے 750 آیتیں اتری، عائشہ صدیقہ کے لیے 1715 آیتیں اتری، کیوں آیتیں اتری؟ اس لیے آیتیں اتری کہ صحابہ نے محمد کا دفاع کیا، ادا یہ صحابہ کو اتنا اونچا مقام اللہ نے کیوں نصیب فرمایا کہ صحابہ نے نبی کا دفاع کیا، صحابہ نے نبی کا، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحابہ نے نبی کا، صحابہ نے نبی کا، میں بڑی قابل غور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا اونچا مقام صحابہ کو کیوں ملا کہ وہ چلے زمین پر کھٹکا جنت میں ہوا، وہ بولے زمین پر، بولا آسمانوں سے قرآن بولا، کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی ادائیں ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ دولت تھی، نہ نبی تھے، اور نہ ان پر جبریل اترتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی ادائوں پہ قرآن بول رہا تھا، قرآن ان کی شان میں اتر رہا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، کہو صحابہ نے رسول اللہ کا، صحابہ نے کیا کیا رسول اللہ کا، اور دفاع کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دفاع کرنے میں کوئی کسر، دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دفاع کیا یا نہیں کیا، کہاں کیا؟ پیغمبر تپتی ریت پہ، پیغمبر کو تپتی ریت پہ صحابہ کو لٹایا گیا، پیغمبر علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دفاع صحابہ نے کیا، رات کو اندھیری رات میں نبی چلے، رفاقت صحابہ نے ادا کی، نبی سواری پہ چڑھے، 7 صحابہ تھے، پیغمبر مکے میں، دفاع صحابہ نے کیا، نبی غار میں، دفاع صحابہ نے کیا، نبی پہاڑوں پہ، دفاع صحابہ نے کیا، پیغمبر سوئے تو دفاع صحابہ نے کیا، نبی مدینہ میں پہنچے، دفاع صحابہ نے کیا، پیغمبر ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں گئے، دفاع صحابہ نے کیا، نبی مسجد قباء میں پہنچے، دفاع صحابہ نے کیا، بدر کی جنگ کا موقع آیا تو 313 نے دفاع کیا، احد کی جنگ ہوئی تو 750 نے دفاع کیا، خندق کی لڑائی ہوئی تو 3000 نے دفاع کیا، حنین کی جنگ ہوئی تو 12000 نے دفاع کیا، تبوک کا مارکا آیا 19000 نے دفاع کیا، صلح حدیبیہ کا موقع آیا 1450 نے دفاع کیا، فتح مکہ کا موقع آیا 10000 نے دفاع کیا، تبوک کی جنگ ہوئی 30000 نے دفاع کیا، نبی گلیوں میں چلے تب دفاع کیا، پیغمبر پہاڑوں پہ چڑھے تب دفاع کیا، پیغمبر کے دندان شہید ہوئے تب دفاع کیا، نبی علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تب دفاع کیا، اور یہ دفاع اللہ کو عرش پہ پسند آیا، اور دفاع کرنا ایسا بے مثال دفاع تھا کہ احد کی جنگ میں ایک پیغمبر کا صحابی ہے، اللہ کے رسول نے زید بن ثابت سے کہا کہ جاؤ، زید ابن ثابت سے کہا کہ زید جاؤ سعد ابن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ، زید کہتے ہیں میں نے زندوں میں دیکھا مجھے سعد نہ ملا، میں نے شہیدوں میں دیکھا مجھے سعد نہ ملا، میں نے زخمیوں میں تلاش کیا تو سعد ابن ربیع زخمیوں میں تڑپ رہا تھا، میں نے اسے کہا اے سعد تجھے پیغمبر نے سلام بھیجا ہے،
ہے، تجھے نبی نے بلایا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، وہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود زخمی شیر کی طرح اٹھتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے پھر گرتا ہے۔ جب وہ نہ اٹھ سکا اس نے اشارے سے زید سے کہا میری بات سنو، اس نے بات سنی، کان اس کے منہ سے لگایا تو زید بن ربیع نے رو کر کہا کہ زید میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پیغمبر کو میرا سلام کہنا کہ میں نہیں آ سکتا، حوض کوثر پہ ملوں گا، لیکن ایک بات میری قوم کے انصاریوں کو جمع کر کے کہنا کہ تمہارا سردار سعد بن ربیع دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی نصیحت یہ تھی کہ محمد پہ آنچ نہ آنے پائے، اس کی نصیحت یہ تھی کہ سارے لوگ کٹ جانا مٹ جانا، محمد پہ آنچ نہ آنے پائے۔ میرے بھائیو یہ کہنے کی دیر تھی، سعد بن ربیع نے کلمہ شہادت پڑھا، جان جانے جانا کے سپرد کر دی۔ زید کہتے ہیں میں رو پڑا، اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں روتا ہوا رسول اللہ کے دربار میں آیا، میں نے سارا واقعہ سنایا، پیغمبر بھی رونے لگے، نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں سب سے راضی ہوں تو بھی راضی ہوں۔ توجہ ہے بھائی، کیا کر تم کیا ہو رہا ہے، الگ جلسہ کر رہے ہو کسی بیٹھے گا، عجیب جگہ تم نے جلسہ رکھا ہے، بھائی تم پیچھے بھی جلسہ کر رہے ہو، آگے بھی جلسہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے کیسے جلسہ کرانا ہے۔
سبحان اللہ،
وہ چھوڑو یار،
اللہ اکبر،
جلسہ کراتے ہو، میری بات اتنی سمجھ میں آئی ہے جتنی میں نے کہی سمجھ میں آئی ہے؟ توجہ، آگے چلو یا ختم کر دوں؟ حضرت تو لے جا گا، حضرت زید نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر کو سعد بن ربیع کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا، پیغمبر نے رو کر ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے،
بڑی بات،
توجہ کریں۔ میں نے حضرت زید فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر اپنے مکان کے باہر چبوترے کے اوپر ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ابو بکر کے سینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے، ابو بکر اس کو چومتے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا یہ میری بیٹی نہیں، زید تجھے نہیں پتا، یہ سعد بن ربیع کی یتیم بیٹی ہے، میں اس لیے اس کو چومتا ہوں کہ سعد بن ربیع کا آخری وقت آیا، مجھے رسول اللہ کا تو خیال آیا، اس یتیم بیٹی کا خیال نہیں آیا۔ فیصل آباد کے لوگوں توجہ کرو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ایک آدمی کو دیکھو جس کی 3 مہینے کی بچی موجود تھی، اکلوتی بیٹی موجود تھی، آخری وقت آیا، اس نے قوم سے یہ کہا کہ اے قوم میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے، تیر نہ آنے پائے، نبی پہ کوئی پریشانی نہ آئے، ورنہ قیامت کی صبح کو تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے بچیوں کو چھوڑ کر محمد کا دفاع، انہوں نے اولاد کو چھوڑا نبی کا دفاع کیا، بیٹیوں کو چھوڑا نبی کا دفاع کیا، مال لٹا دیے نبی کا دفاع کیا، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے محمد کا دفاع کیا یا نہیں کیا؟ ایسی کوئی مثال ہے؟ قیصر و کسرا کے پرخچے اڑا دیے، دین کا دفاع کیا، مشرکین مکہ اور یہود و مجوس کے پرخچے اڑا دیے، محمد کا دفاع کیا، اتنا دفاع کیا، ایسا کوئی دفاع کر سکتا ہے کہ نبی کی عزت کا دفاع کریں، نبی کے قرآن کا دفاع کریں، نبی کے دین کا دفاع کریں، نبی کی حدیث کا دفاع کریں، نبی کے مدینے کا دفاع کریں، پیغمبر کے پسینے کا دفاع کریں، نبی کے شہر کا دفاع کریں، نبی کی اداؤں کا دفاع کریں، نبی کی حدیثوں کا دفاع کریں، قرآن کے 30 پاروں کا دفاع کریں، پیغمبر کی 10 لاکھ حدیثوں کا دفاع کریں، نبی کی اداؤں کا دفاع کریں۔ جب یہ ادائیں، جب یہ دفاع عرش پہ خدا کو پسند آیا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے پیغمبر اب تو پیچھے ہٹ جا، انہوں نے تیرا دفاع کیا، میں آج کے بعد ان کا دفاع کروں۔
اللہ تکبیر، اللہ صحابہ، اللہ صحابہ۔
پورا قرآن کھولو، جب بھی کسی نے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تو نبی نہیں بولا، قرآن بولا، نبی نہیں بولا،
قرآن بولا۔
بھئی پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں ایک باپ اپنے بیٹے پہ تنقید کرتا ہے، باپ تنقید کرتا ہے، اور باپ کو حق ہے کہ بیٹے پہ تنقید کرے۔ یہ باپ کا تنقید کرنا بیٹے پر کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی کفر نہیں تھا، کوئی زیادتی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، باپ کا حق تھا۔ لیکن باپ بیٹے پہ جب تنقید کرتا ہے تو وہ تنقید بلا شبہ بلا جواز تھی، غلط فہمی پہ مبنی تھی۔ بیٹا باپ کی تنقید سن کر رسول اللہ کے دربار میں رونے لگا، رونے کے بعد قریب یہ تھا کہ رسول اللہ بولتے، قریب یہ تھا کہ پیغمبر جواب دیتے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ صحابی رویا تو نبی نہیں بولا، عرش سے خدا بولا۔ اور صحابی کی شان میں قرآن اترا، صحابی کی شان میں صدیق اکبر، اس صحابی کا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کے والد نے بھری محفل میں آ کر کہہ دیا، ابو بکر یہ جو پیسے میں نے تجھے کاروبار کے لیے دیے تھے، تو نے ان غلاموں پہ کو آزاد کرانے کے لیے لٹا دیے۔ بلال حبشی کے بلال کو تو نے آزاد کرایا 8,000 درہم دے کر، میں نے اس لیے تجھے پیسے تو نہیں دیے تھے۔ عامر بن فہیرہ کو آزاد کرایا، ابو فقیہ کو آزاد کرایا، صوبان کو آزاد کرایا، اور 18 دوسرے غلاموں کو آزاد کرایا۔ یہ سارا پیسہ جو کاروبار کا تھا تو نے ان غلاموں پہ لٹا دیا، ان نوکروں پہ لٹا دیا۔ ابو بکر کے والد کو نہیں پتا تھا، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ غریبوں پہ پیسہ اس لیے شاید لٹایا جا رہا ہے کہ یہ غریب ابو بکر کی عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ تو ابو بکر کے والد نے کہا کہ اے ابو بکر، تو اس لیے پیسہ لٹاتا ہے کہ یہ غریب تیری عزت کرے؟ نہیں، اگر تو عزت کرانا چاہتا تھا کسی چودھری پہ پیسہ لٹاتا، کسی سردار پہ پیسہ لٹاتا، نعوذ باللہ۔ ان کمیوں پہ پیسہ تو نے لٹایا، ان نوکروں پہ لٹایا۔ ابو بکر کے اوپر یہ تنقید کرنے والا ابو بکر کا والد تھا، تنقید جواب جائز تھی، حق پہنچتا تھا کہ وہ تنقید کرے، لیکن ابو بکر باپ کی یہ تنقید سن کر رو پڑا۔ رونے کے بعد پیغمبر کی موجودگی میں صدیق نے سارا واقعہ کیا سنایا۔ میرے بھائیو، پیغمبر ابو بکر کے رونے کو دیکھ کر خاموش تھے، ابھی نہیں بولے کہ آسمانوں سے جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کر آیا، اور یہ آیت آئی، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا۔ اے پیغمبر، ابو بکر نے جتنی دولت غلاموں پہ لٹائی اپنی عزت کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ ابو بکر پہ تنقید، ابو بکر صدیق پہ تنقید کرنے والا کون؟ بلند آواز والد کون ہے؟ لیکن عرش پہ خدا وہ تنقید باپ کی بھی پسند نہیں کرتا، خاموش نہیں رہتا کہ صدیق اکبر پر ان کا باپ بھی تنقید کرے تو سارا عرش ہل جاتا ہے، خدا خاموش نہیں رہتا ہے۔ آپ کے اس پاکستان میں ابو بکر صدیق کا نام لکھ کر نیچے کتے کے فوٹو بنائے گئے، بتاؤ فیصل آباد کے چودھریوں میں کیسے خاموش ہوں؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ پاکستان میں خمینی کی وہ کتاب چھپ کر آئی جس کتاب کا نام کشف اسرار، کیا نام ہے؟ اس کشف اسرار کتاب کی 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں۔ اور اگر آج سپاہ صحابہ، توجہ، اگر آج سپاہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان پر تنقید کرنے والوں کے خلاف زبان کھولتی ہے، تنقید کرتی ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بناتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ تو اللہ کی سنت پر عمل کرتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب تنقید صدیق پر خاموش نہیں ہے تو کوئی مسلمان بھی ابو بکر پر گالی پر خاموش نہیں رہتا، رہ سکتا ہے؟ بولو آپ۔ میرے بھائیو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی جواب تو بتاؤ، 1400 سال کے بعد پاکستان میں وہ کتاب کراچی سے چھپی کتاب کا نام شیخ ثقیفہ ہے، کتاب کے شیخ ثقیفہ کے ٹائٹل پہ ابو بکر کا نام ہے، نیچے کتے کا فوٹو. یہ پاکستان ہے آپ کا، یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے. یہاں مسلمانوں اور سنیوں کی اکثریت ہے، سنیوں کی اکثریت ہے یہ ملک. ابو بکر صدیق کو یہاں گالیاں دی جائیں تو خاموشی کرنی چاہیے یا اس کا جواب دینا چاہیے؟ آپ ہمارے جواب پہ ہمیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے میں رد عمل کا اظہار کرتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے میں اس پر تنقید کرتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ابو بکر کو کافر لکھا جائے ہمیں تنقید نہیں ہوتی. شیعوں تم غیر مسلم ہو، ابو بکر مسلمہ شخصیت ہے، میں غیر مسلم کو کافر کہتا ہوں. تم نے صدیق کو کافر کہا، تم نے فاروق کو کافر کہا، تم نے عثمان کو کافر کہا. جب تک پاکستان کی حکومت ایران کا یہ لٹریچر سمندر میں نہیں بہا دیتی، جب تک پاکستان کی حکومت ان مصنفین کو سزائے موت نہیں دیتی، اس وقت تک ہم شیعہ کو چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں کافر کہتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. اس کے جرم میں میرا قائد ذبح ہوا، حق نواز قبر میں اترا، عیسیٰ القاسمی قبر میں اترا، 50 جنازے اٹھے، ہم بھی قبروں میں اتر جائیں گے، لیکن اللہ کی سنت پہ عمل کر کے صدیق کا دفاع کرتے رہیں گے. فیصل آباد کی توجہ، فیصل آباد کی انتظامیہ کے لوگوں، تم یہ تو سہارا لیتے ہو کہ ہم چند درباری ملاؤں کو بلائیں اور شیعہ کے ساتھ ان کو بٹھا کر اتحاد بین المسلمین کا دھوکہ اس قوم کو دے. تم اس کے لیے تو درباری ملاؤں کو خریدتے ہو. تم پاکستان میں ایران کے سفارت خانے کا وہ 3.5 کروڑ روپیہ جو اس سال کئی درباری ملاؤں کو اس لیے دیا گیا کہ وہ آپس میں لڑائی کریں، دیوبندی بریلوی لڑائی کریں، دیوبندی سنی بریلوی آل حدیث لڑائی کریں، وہ پیسہ کہاں لے جاؤ گے؟ یہ دجل ختم کیوں نہیں کرتے ہو ایک درباری ملا کے تمہارے پاس یا شیعہ کی دوت میں چلے جانے سے شیعہ کے کفر کو چھپا دیں. اور توجہ، یہ توجہ کریں، اس سالس کا انکشاف ہمیں ہو چکا ہے کراچی سے کہ آج سے 8 مہینے پہلے ایران کی انٹیلیجنس کا سربراہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کراچی میں 6 خانہ فرہنگ ہے ایران کے ڈائریکٹرز کی موجودگی میں میٹنگ میں کہا کہ جب تک اس ملک میں بریلوی دیوبندیوں کی لڑائی نہیں ہوگی اس وقت تک شیعہ کو امن نہیں مل سکتا. یہ فیصلہ ہو، اس میں کروڑوں روپیہ مقرر کیا گیا اور شیعہ کی طرف سے سنی تحریک کا نام لکھ کر یہاں جناب گلیوں میں بازاروں میں نعرے لکھے گئے، دیوبندی کا فرق، فلاح کا فرق. شیعہ تم جس لباس میں آؤ ہم تمہارا پاجامہ اتاریں گے. شیعہ تم اگر کہتے ہو ہمیں کافر نہ کہا جائے، یہ نعرہ نہ لگایا جائے کافر کا، میں اس کا علاج بتاتا ہوں. تم اس پر عمل کرو، آج ہی کافر کا نعرہ بند کر دے آج. ٹھیک ہے، یہ میری اتنی کھلی پیشکش شیعہ کو قبول کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شیعوں میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، آج سے 8 مہینے پہلے پاکستان کی کئی ایجنسیوں کے سربراہوں نے مجھے بتایا کہ سپاہ صحابہ پر ایران کے کہنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، اخبارات میں آ چکا تھا اور پابندی کے لیے باقاعدہ فیصلہ ہو چکا تھا. اور جب فیصلے کا ہمیں پتہ چلا
کہ پاکستان کے چاروں اور آپ کی موجودگی میں نواز شریف نے رپورٹ مانگی تھی بتاؤ سپاہ صحابہ پر پابندی لگے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس میٹنگ کا ہمیں حال معلوم ہوا کہ پنجاب کے ایک افسر نے کہا تھا کہ اگر سپاہ صحابہ پر پابندی لگا دے تو تمہاری حکومت اسی سیلاب میں بہ جائے گی۔ یہ بات بھی ہوئی ہے، توجہ کیجئے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اگر تم اکیلا سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان میں جتنی مذہبی جماعتیں آج سپاہ صحابہ کے مخالف ہیں، یہ کل کو ساری جماعتیں سپاہ صحابہ کے ساتھ مل جائیں گی۔ اس لیے سپاہ صحابہ پر پابندی لگانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ شیعہ پر بھی پابندی لگائے، سپاہ صحابہ پر بھی پابندی لگائے۔ چنانچہ اس سے غور کیا گیا، حکومت نے کہا کہ آئی ایس او پر پابندی لگاتے ہیں، امامیہ آرگنائزیشن پر، جو سو میں سے ایک آدمی بھی جن کا اس ملک میں موجود نہیں، اور سپاہ صحابہ جو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم ہے اس پر پابندی لگانے کے لیے، جواب بنانے کے لیے آئی ایس او کا نام درمیان میں رکھا گیا۔ اس کے بعد بھی آخری میٹنگ میں یہ جب فیصلہ کیا گیا، آخری میٹنگ میں جب یہ بات سامنے آئی کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگانے سے نقصان ہوگا، میں نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ تم پابندی لگاؤ ہم پہلے سے 10 گنا زیادہ کام کریں گے، تم پابندی لگاؤ ہم نے انتظامات کر لیے ہیں۔ چنانچہ میں نے سپاہ صحابہ کے متبادل ایک دوسرا نام تجویز کر لیا تھا، ہماری میٹنگ نے اکاؤنٹ تبدیل کر دیا تھا، ہماری میٹنگ نے جھنڈا بدل دیا تھا، نام بدل دیا تھا۔ ہم نے کہا آؤ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے بھائیو کی گل ہے، بےشری کروں جب کام کی گل آنی ادو بند ہو جانا۔ بہت اچھا، یہ بھی کسی ادھر اتنی آیا۔ ہم نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو حکومت کا ارادہ بدل گیا، حکومت کا ارادہ، اور انہوں نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اگر وہ ترکیب کامیاب ہو جاتی آج پاکستان کا شیعہ کو یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن شیعہ نے غیر دانشمندی کا ثبوت دیا، وزیر اعظم پاکستان نے 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجلاس بلایا جس کا نام یہ تھا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کی طرف اہم قدم، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ چنانچہ ہمیں بھی دعوت ملی، میری جماعت کی سپریم کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب اور میں نمائندے کی حیثیت سے سپاہ صحابہ کی طرف سے لاہور میں گورنر ہاؤس کے اندر وزیر اعظم سے کی دعوت پر گئے۔ حالانکہ ہم وزیروں سے یا بادشاہوں سے نہیں ملا کرتے، ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ چونکہ وہاں شیعہ بھی ہوں گے، اور آج تک ہم شیعہ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر ہم نے کوئی گفتگو نہ کی تھی۔ ہمارے نزدیک شیعہ کافر ہے، ہمارے نزدیک شیعہ غیر مسلم ہے، ہم اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بات نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ ہم چونکہ شیعہ کو چیلنج کرتے تھے کہ تمہارا موقف غلط ہے، تمہارے بڑوں نے صحابہ کو کافر کہا ہے، گالیاں دی ہیں، اور ہمیں یہ پوچھنے کے لیے بلایا گیا کہ تم شیعہ کو کیوں کافر کہتے ہو، ہم نے سوچا ہمیں جانا چاہیے، روایت توڑ دینی چاہیے، اپنے فیصلے کو توڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم لاہور پہنچے، اس میں اس میٹنگ میں پاکستان کے کئی سو علماء شریف تھے، بریلوی بھی تھے، آل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اور شیعہ کے نمائندے بھی تھے۔ اس میں ساجد نقوی کو بطور خاص بلایا گیا، وہ سکھر میں تھا، اس کو سکھر سے بلایا گیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، ساجد نقوی بار بار حکومت کی کوشش کے وہاں مقابلے میں نہیں آیا، اس کو آنا چاہیے تھا۔ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی تھی، شیعہ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اس سوال پر یہ کمیٹی بنی تھی، اس سوال کا جواب ہم سے لینا چاہیے تھا، ہم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اس اجتماع میں خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب تک صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت مقرر نہیں کی جاتی اس وقت تک یہ جھگڑا نہیں مٹے گا، یہ لڑائی نہیں ملے گی۔ لیکن مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے جس وقت یہ تجویز پیش کی یکدم سکتہ طاری ہو گیا، لیکن بریلوی علماء نے، آل حدیث اور دیوبندی علماء نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ جب سب لوگ کھڑے ہو گئے تو شیعہ مولوی ریاض حسین نقوی، افتخار نقوی نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اگر یہ سنجیدگی سے بات ہوتی، اگر حقیقت میں یہ بات ہوتی جھگڑا شیعہ سنی کا مٹ جاتا، لڑائی مٹ جاتی، اختلاف مٹ جاتا، لیکن چونکہ شیعہ اس میں مخلص نہیں تھا، یہ تکیہ کی چادر اوڑھ کر وہاں پہنچا تھا، ریاض حسین نقوی نے اس پر دستخط کر دیے کہ صحابہ کے گستاخ کو اور اہل بیت کے گستاخ کو سدائے موت مقرر کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے بعد میں اس کو اس بات پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن ریاض حسین نقوی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ابو بکر اور عمر کو تو مانتے ہیں، ہمارا جھگڑا یہ ہے ہی نہیں، ابو بکر اور عمر کی ہم نے کبھی گستاخی نہیں کی۔ تو میں نے آخر میں کھڑے ہو کر کہا کہ وزیر اعظم صاحب، ریاض حسین نقوی کی ان باتوں کا جواب دینا مجھ پر فرض ہے، اس لیے کہ پاکستان کے تمام علماء کی موجودگی میں اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا، میں نے کہا نہیں ہوا ہے، وقت اس وقت ختم ہوگا جب میری بات ختم ہوگی، میری بات کے ختم ہونے بغیر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، کوئی یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ میں نے کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر تقریر شروع کی اور میں نے خمینی کی وہ کتاب کشف اسرار جس کے 119 صفحے پہ خمینی نے حضرت عمر کا نام لے کر کہا تھا کہ عمر اصلی کافر تھا، اور ابو بکر کا نام لے کر 115 صفحے پہ کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا کوئی دشمن نہیں، اور 107 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عثمان بدکماس انسان تھا۔ یہ کتاب جب اس مجمعے میں نے پیش کی، پورے اجتماع میں شور مچ گیا، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور مولانا دستار خان عازی نے غصے میں کہا یہ بڑی بدماشی ہے، ہم اس کو روکیں گے، ان کتابوں کو روکیں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا جناب یہ تو ایران سے کتاب چھپی ہے، یہ ایک پاکستان میں چھپی ہوئی کتاب ہے، لاہور میں چھپی ہے، نواز شریف صاحب کی کوٹھی سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر جامعہ المنتظر سے چھپی ہے، کتاب کا نام تحفہ حنفیہ ہے، اس کے 250 صفحے پر غلام حسین نجفی ملون جو جامعہ المنتظر لاہور کا صدر مدرس ہے، اس نے اس کتاب کے 250 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے تو الیاذ باللہ بہت بڑا اجر ہوگا، بہت تاخیر ہوگی، انزال میں تاخیر ہوگی۔ ایسی غلاظت کی باتیں، ایسی بدماشی کی بات اس کتاب میں لکھی کہ مولانا دستار خان عادی اپنی جگہ پہ دار و قطار رونے لگ گئے، ان کے دل میں جو عشق رسول کی آگ تھی وہ بھڑک اٹھی، انہوں نے کہا اس کو میں جہنم رسید کروں گا، اس کی بدماشی مٹاؤں گا۔ چنانچہ میں نے وہ تمام کتابیں وزیر اعظم کو پیش کر دی، میں نے کہا جناب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہماری تحریک کو فرقہ واریت کا نشانا دینے والوں، ہماری تحریک کو جھگڑالو کہنے والوں، ہماری تحریک کو دہشت زدہ کہنے والوں، آؤ میں تمہارے باپ کو کنجر کہتا ہوں تم چپ کر کے دکھاؤ، تمہاری ماں کو طوائفہ کہتا ہوں تم چپ کر کے دکھاؤ، جس عورت کو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کہا اس کی غیرت رکھتے ہو، جس عائشہ کو قرآن نے تمہاری ماں کہا اس کی غیرت نہیں رکھتے، کہ عائشہ صدیقہ کو اسی ملعون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طوائفہ لکھا، بازاری عورت لکھا، مجھے بتاؤ اس پر خاموشی کرنی چاہیے؟ تم ہمیں کہتے ہو ملک کے حالات خراب ہیں، تم کہتے ہو امن ہونا چاہیے، تم کہتے ہو جناب علی اس ملک میں حالات ایسے ہیں، میں نہیں جانتا، حالات کو حالات ابو بکر کی عزت سے زیادہ اہم نہیں ہے، حالات عمر کی ناموس سے زیادہ اہم نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ابو بکر کی توہین کرنے والے کی سزا موت مقرر کرو، اسے چوک میں لٹکاؤ، نہیں لٹکاؤ گے میں اس کو کافر کہوں گا، فوجیں بھی آئیں تب بھی کہوں گا، نواز شریف آئے تب بھی کہوں گا، ساری حکومت میرے ٹکڑے کر دے، میری لاش کے ٹکڑوں سے یہی آواز آئے گی کہ ابو بکر کو کافر کہنے والا کافر ہے، بدماش ہے، ملعون ہے، جہنمی۔ ساجد نقوی صاحب توجہ کرو، شیعوں ساجد نقوی کو لاہور میں وزیر اعظم کے سامنے ہمارے مقابلے میں آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بلند آواز آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تاکہ ہم سے گورنمنٹ جو پوچھتی ہے کہ تم شیعہ کو کیوں کافر کہتے ہو، تو وہ سامنے آ کر بات کرتا کہ یار تم ہمیں کیوں کافر کہتے ہو۔ ایک آدمی نے وہاں کہا کہ جناب شیعہ تو پہلے بھی تھے، 1300 سال سے شیعہ رہ رہے، تو تمہیں ابھی شیعہ کا پتہ چلا؟ توجہ کیجئے، 1300 سال سے شیعہ رہتے ہیں، لیکن خمینی کی حکومت پہلے نہیں تھی. خمینی کی حکومت 11 فروری 1979 کو قائم ہوئی، اور جب سے خمینی کی حکومت آئی اس وقت سے 13 زبانوں میں صحابہ کو کافر لکھ کر پوری دنیا میں کتابیں بانٹی گئی. اس پر رد عمل یہ فطری بات، اس پر کیوں چیختے ہو، اس پر کیوں چلاتے ہو؟ اس ملعون کا لٹیچر اس ملک میں تقسیم ہو تمہیں مروڑ نہیں اٹھتا، میں اس پر احتجاج کروں تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی. شیو ایسی اتحاد المسلمین کی بے بنیاد میٹگوں سے تمہارا کفر نہیں چھپے گا، تمہارا کفر نہیں چھپے گا. اور میں بریلوی علماء سے، مشائخ سے اپیل کروں گا کہ شیعہ کے ساتھ ہماری کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے. بریلوی علماء کرام، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے فتاوی کو دیکھو، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے فتاوی کو دیکھو، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کو دیکھو، رحمہم اللہ، یہ جتنے بھی اکابر گزرے ان کی کتابوں کو تو پڑھو کہ شیعہ کے ساتھ تمہارا کیا اختلاف ہے. آج چند ٹکوں کے بدلے میں ایک آدمی اگر بلیک میل کرنا چاہتا ہے تو میں امید کروں گا کہ کوئی بریلوی عالم، کوئی سنی عالم شیعہ کی اس سازش کا ساتھ نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے؟ ہماری لڑائی تو وہی اس آدمی سے ہے جس نے صحابہ کو کافر کہا. اور میں انتظامیہ کے افسروں سے بھی کہوں گا، انتظامیہ کے افسروں تم بھی ہمارا ساتھ، ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، تم ہمارا ساتھ دو، تم سنی ہو، ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو. لیکن شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا، ہم تو اس پر احتجاج کرتے اور اس پر احتجاج ہمارا حق ہے. وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس میں ہمیں بلایا، شیعہ مقابلے میں نہیں آیا، سادت نقوی. اور جس نے ہماری تائید کی تھی ریاض شاہ نقوی نے، اس کو 2 دنوں کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے خارج کر دیا. چنگا رہا میں بھی، اس نے تو تکیہ کیا تھا لیکن تکیہ بھی وہاں ان کو بھارے میں نہیں بیٹھا. اس کو بعد میں وزیر اعظم صاحب، بڑی میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنائی، مولانا دستار خان نیازی کی قیادت میں کمیٹی بنی، جس کمیٹی کا اجلاس 20 جنوری 1992 کو اسلام آباد میں وزارت مدنی امور کے دفتر میں ہوا، جس میں 40 ارکان تھے پورے ملک کے علماء کے. اس کمیٹی میں میں شیعہ کا تمام لٹریچر، ساری کتابیں لے گیا، اور اللہ کی توفیق سے اس کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لکھ دیا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کرائی جائے گی. اور اس میں ایک شیعہ تھا، وہ شیعہ جو وہاں پہنچے اگلے دن تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ نے اس کو بھی نکال دیا. بھئی مجھے دیکھو، اگر ساجد نقوی اس بات میں سنجیدہ تھا، بھئی واقعی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو اسے وزیر اعظم کی کمیٹی میں بھی ہمارے مقابلے میں آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور بعد میں پھر فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی جو اسلام آباد میں ہوئی، وہاں بھی اس کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ چلو یہ تو حکومت کی کمیٹیاں تھیں، وہ کہہ سکتا ہے جناب یہ ہم تو پی ڈی اے میں ہیں، پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتے. تو اس کے بعد اسی اسلامے لاہور میں جنگ فورم نے مجھے اور ساجد نقوی کو لاہور میں بلایا، جنگ کے دفتر میں بلایا. ایک طرف ساجد نقوی نے کھڑا ہونا تھا، دوسری طرف میں نے کھڑا ہونا تھا، آمنا سامنا تھا. سوال یہ تھا کہ شیعہ کے خلاف یہ فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں، فرقہ وریت کو ہوا کیوں دی جاتی ہے. وہاں ڈاکٹر اسرار بھی موجود تھے، طاہر القادری صاحب بھی موجود تھے، مولانا عبد القادر روپڑی بھی موجود تھے، پاکستان کے بڑے بڑے مفکر اور علماء موجود تھے، اور کئی دوسرے شیعہ بھی موجود تھے. لیکن بات ساجد نقوی اور ہماری تھی، لیکن میں وہاں پہنچا، میں نے اپنا موقف پیش کیا، میرے موقف کی پورے حال نے تعریف کی، لیکن ساجد نقوی وہاں بھی مقابلے میں نہیں آئے. اور آج میں فیصل آباد کے شیعہ سے کہتا ہوں، فیصل آباد کے شیعوں تمہیں تکلیف ہے کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہے کہ میں تم پر تنقید کرتا ہوں، تمہیں تکلیف ہے کہ میری جماعت سپاہ صحابہ تمہیں چوکوں چوراہوں میں کافر کہتی ہے. آؤ فیصل آباد کے شیعوں یہ نام نہاد اتحاد المسلمین کی جو کانفرنسیں کر کے انتظامیہ کو بھی پاگل بناتے ہو اور سنیوں کو بھی پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہو, آؤ میں جھگڑا مٹانا چاہتا ہوں. فیصل آباد کا جو بھی کوئی شیعہ لیڈر ہے میں اسے دعوت دیتا ہوں, آؤ ساجد نقوی کو یہاں لاؤ, چوک گھنٹہ گھر میں لاؤ, ایک طرف ساجد نقوی کا سٹیج لگاؤ, ایک طرف میرا سٹیج لگاؤ, اور وہاں پر ہائی کورٹ کے ججوں کو بٹھاؤ اور ہائی کورٹ کے اور افسروں کو بٹھاؤ, علماء کو بٹھاؤ. ساجد نقوی مجھ سے سوال کرے مجھے کافر کیوں کہتے ہو, نقوی کو کافر کیوں کہتے ہو, خمینی کو کافر کیوں کہتے ہو. اسی جگہ پر اگر میں ان کی کتابوں سے یہ ثابت نہ کروں کہ تم نے صحابہ کو کافر لکھا, تم نے قرآن کو محرف لکھا, تم نے ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالیاں دی, اگر یہ ثابت نہ کر سکا, شیعہ کا یہ کفر واضح نہ کر سکا, اسی چوک گھنٹہ گھر میں مجھے گولی مار دو, میری جماعت مٹ جائے گی, میری تحریک مٹ جائے گی, میری آواز مٹ جائے گی. لیکن اگر تم میرا یہ چیلنج قبول نہیں کرتے ہو, چلو آؤ گھنٹہ گھر میں نہیں, کسی ہال میں آؤ, کسی پارک میں آؤ, کسی کمرے میں آؤ, لاؤ ساجد نقوی کو, آج ہی جھگڑا مٹاتے ہیں, آج ہی لڑائی ختم کرتے ہیں. وہ مجھ سے پوچھے تم نے ہمیں کافر کیوں کہا, میں پوچھوں تم نے صدیق کو کافر کیوں کہا, تم نے عمر کو کافر کیوں کہا. اگر میں دلائل سے اپنا موقف ثابت نہ کر سکا مجھے گولی سے اڑا دو, میری جماعت مٹ جائے گی. لیکن اگر تم بلا جواب ابو بکر کو کافر کہتے رہو, کتابیں چھاپتے رہو, لٹریچر لکھتے رہو, تو پھر خمینی کو قبر سے بھی لے آؤ تمہیں کافر کہا جائے گا. شیعہ درباری ملاوں سے تمہارا کفر نہیں چھپے گا, ٹھیک ہے؟ یہ جو دیواروں پر لکھتے ہو نا نعرے فلاں کافر فلاں کافر, سپاہ صحابہ نے اس کی طرف توجہ ابھی تک نہیں کی, یہ یاد رکھو. ہاں یہ دیواروں پر تم لکھتے ہو دیوبندی کافر فلاں کافر, ابھی تک تو ہم نے دیواروں پر تمہیں کافر نہیں لکھا, ہم نے پورے ملک میں نہیں کہا اپنے کارکنوں کو کہ شیعوں کو دیواروں پہ کافر لکھو, ہم نے نہیں کہا. لیکن اگر تم سنی تحریک کا نام لے کر دیوبندی کافر لکھو گے تو پھر تمہارا گھر کی کوئی دیوار بھی اس کفر کے نعرے سے نہیں بچے. یہ یاد رکھو, تمہارے گھر کے اندر جو لیٹرین ہے نا اس میں بھی تمہارے کفر کا نعرہ ہوگا, ٹھیک ہے؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ساجد نقوی صاحب نے لاہور میں اعلان کیا تھا کہ جو شخص شیعہ پر تنقید کرے اس کی زبان میں گولی مارو. ہاں جی, کتنی گولیاں ماری ہیں آپ نے؟ اگر کتاب لکھی لکھا جس نے صحابہ پر تنقید کی, اگر میں حکم کروں اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہو گے؟ بلند آواز سے اور شیعوں تمہیں اس بات کا پتہ ہے, تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سپاہ صحابہ اس پوزیشن میں ہے, سپاہ صحابہ اس پوزیشن میں کہ وہ تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے, اس پوزیشن میں ہے, اس پوزیشن میں. یہ جو سنی تحریک کے نام سے نعرے لکھے گئے, میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا کہ تم نے کسی نعرے کا کوئی جواب نہیں لکھنا, ٹھیک ہے؟ اور میں اپنے سنی بریلوی بھائیوں سے کہوں گا, بریلوی بھائیوں آؤ ابو بکر کی عزت کے لیے آؤ, عائشہ کے دوپٹے کے لیے آؤ, فروئی اختلافات مٹا کر آؤ. اور تمہاری جنگ بھی گستاخی کے خلاف ہے, ہماری جنگ بھی گستاخی کے خلاف ہے, ٹھیک ہے؟ جو ایران کے ہاتھ میں مولوی بک جائے اس کے پیچھے مت چلو, اولیاء اللہ کی بات طرف دیکھو. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین پر آ کر جمع ہو جاؤ, اسی پر آ جاؤ, ٹھیک ہے؟ اور مجھے یقین ہے, بلکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس شہر کے مقتدر بریلوی علماء وہ بھی اس درباری ملا کا ساتھ نہیں دے رہے, اور ان قریب اس درباری ملا کے چہرے سے نقاب بھی مکمل اتر جائے گا کہ اس کی ملاقاتیں ایرانیوں کے ساتھ ہوئی ہیں اور وہ اس ملک کے اندر نیا جھگڑا کھڑا کر کے بریلوی دیوبندی تنازع کھڑا کرنا چاہتا ہے. جنگ نے بھی ایسے اور پہلے جلوس بھی نکالا, بھئی تم ہم سے تو پوچھو, ہماری لڑائی کو نہیں دیکھتے ہو؟ شیعہ کے ساتھ ہماری کیا ذاتی لڑائی؟ ہم شیعہ کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, آگ نہیں لگانا چاہتے, جھگڑا نہیں کرنا چاہتے, لڑائی نہیں کرنا چاہتے, طاقت کے ذریعے ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہونا چاہتے اور ان کو اس ملک میں نقش امن ہم پیدا نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے اس کو تو دیکھو کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف جو کتاب لکھی گئی وہ کتاب بند کرو, جس نے لکھی اسے سزائے موت دو. یہ جائز ہے یا غلط ہے؟ بلند آواز سے یہ مطالبہ جائز ہے کہ غلط ہے؟ آپ اس مطالبے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ جو اتفاق کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں. پاکستان کی حکومت کے ایک اعلی افسر نے پچھلے دنوں مجھ سے کہا کہ آپ کے نام ایرانی حکومت کا ایک پیغام آیا. میں نے کہا میرے نام پیغام کیسے آ سکتا ہے؟ ایران کا ریڈیو روزانہ ہمیں کہتا ہے یہ گنڈے ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان سے بچو. تو میں نے کہا دہشت گردوں کو کیا پیغام دیا ایران نے؟ انہوں نے کہا جی وزارت خارجہ نے ایک مراسلہ بھیجا ہے پاکستانی حکومت کو کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے لاہور اور فیصل آباد میں آج سے 4 ماہ پہلے خمینی کے خلاف تقاریر کی ہے, احتجاج کیا ہے, تقاریر کی ہے جس سے نفرت پھیلی ہے, اس پر ایرانی حکومت احتجاج کرتی. تو یہ احتجاج ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, یہ ان کا پیغام اور مراسلہ ہے. میں نے کہا جناب میں آپ کا پیغام وصول کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ, ایرانی حکومت نے جو پیغام بھیجا ہے وہ میں وصول کرتا ہوں لیکن اس کی ایک شرط, شرط یہ ہے کہ آپ میرا پیغام بھی ایرانی حکومت تک پہنچائیں. ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں نے کہا میرا پیغام ہے کہ خمینی نے 70 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 70 کتابوں میں ہر کتاب میں صحابہ کو برا کہا, جن میں سے 14 کتابیں پاکستان میں تقسیم ہو رہی, کشف اسرار, الحکومت الاسلامیہ, اتحاد و یکجہتی اور توضیح المسائل, صحیفہ نور, یہ ساری خمینی کی کتابیں. میں نے کہا یہ ساری کتابیں, صحیفہ نور اکیلی کتاب 30 جلدوں میں جو خمینی کی ساری زندگی کی تقاریر پر مشتمل, میں نے کہا ان تمام کتابوں میں صحابہ کو برا کہا گیا. میرا یہ پیغام ہے کہ جب تک ایران سے یہ کتابیں چھپتی رہیں گی اور پاکستان میں آتی رہیں گی اس وقت تک ہم تمہیں کافر کہتے رہیں, اور اگر تم کہتے ہو کہ کافر کہنے سے ہم رک جائیں تو ان کتابوں کو پہلے ایران میں آگ لگاؤ, ان پر پابندی لگاؤ. انہوں نے کہا جی آپ بھی اپنا پیغام دے دیں. چنانچہ میں اس افسر کے پاس لاہور گیا, وہ لاہور آئے تھے اسپیشل اسی پیغام کے لیے. ان کے سامنے میں نے خمینی کی ساری کتابیں نشان لگا کر ایک درخواست کے ساتھ پیش کی کہ یہ کتابیں ایرانی حکومت تک پہنچائیں, کہ ان کتابوں پر پابندی لگاؤ, جب تک یہ کتابیں اس ملک میں ڈونیٹ ہو رہی ہیں اس وقت تک خمینی کے خلاف جلسوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. تو وہ پیغام بھی ہمارا گزشتہ ہفتے چلا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, وہ پیغام تو چلا گیا لیکن لاہور سے اتحاد و یکجہتی کے نام پر جو پمفلٹ صادق گنجی نے چھاپا تھا اتحاد و یکجہتی خمینی کی تقریروں کا پمفلٹ, جس کے 16 صفحے پہ خمینی نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے تمام ناکام ہو کر واپس گئے, وہ پمفلٹ دوبارہ چھپا ہے خانہ فرنگ ایران. اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صادق گنجی کو جن لوگوں نے قتل کیا انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ ہم نے صادق گنجی کو اس پمفلٹ کی وجہ سے قتل کیا کہ صادق گنجی نے رسول اللہ کے خلاف پمفلٹ چھاپا تھا. اب وہ پمفلٹ پھر چھپا ہے تو میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی گستاخی کو پاکستان کا کوئی سنی برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ خواہ وہ بریلوی ہو, خواہ وہ آل حدیث ہو, خواہ وہ دیوبندی ہو, کل کو کوئی شخص وہ پمفلٹ پڑھ کے پھر ان کو مار ڈالے پھر کہیں گے یار یہ بھی سپاہی صحابہ نے کیا، ٹھیک ہے آپ ہمارے کھاتے میں لگاؤ، نبی کے گستاخوں کے جتنے قتل ہیں سب ہمارے کھاتے میں لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لگاؤ. تم کتابیں لکھنے سے باز نہیں آؤ، دھمکیاں دیتے ہو، کتابیں چھاپتے ہو. محرم آ رہا ہے، میں نے حکومت سے کہہ دیا کہ محرم میں امن قائم رکھنے کے لیے سپاہ صحابہ تمہارے ساتھ تعاون کرے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، کہ کسی مجلس میں، کسی محفل میں کسی صحابی کے خلاف کوئی مجلس میں تقریر ہوگی ہم امن قائم نہیں رکھیں گے، ہم امن قائم، ٹھیک ہے، اور اگر صحابہ کے خلاف تنقید نہیں ہوگی تو ہم امن کی ضمانت دیں گے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ابھی چند دن پہلے شیخوپورہ میں ایک مدرسہ ہے سپاہ صحابہ کا، اس مدرسے کے دروازے پر سپاہ صحابہ کی طرف سے ایک باب خلافت راشدہ بنایا گیا، اس باب پر خلفائے راشدین کے نام تھے. شیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ نام اتار دیے جائیں، یعنی 40-44 سال سے شیعہ سنیوں کے بازاروں میں خنجر لے کر بازاروں میں جلوس لا رہا ہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دلدل بھی آئے کوئی اعتراض نہیں، خنجر بھی آئے کوئی اعتراض نہیں، ماتم بھی سنیوں کے بازاروں میں کرے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ابو بکر کا نام باب پر لکھ دیا تو انہیں اعتراض ہوگا. یعنی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ سنی کا فرق نہیں کرتے، لیکن اگر فرق نہیں کرتے تو ابو بکر کا نام بھی برداشت نہیں کرتے، کہ ابو بکر کا نام ایک بورڈ پر ہو، کہتے جی ہم نیچے سے نہیں گزرے. تو بھائی کون سا اتحاد المسلمین تم نے بنایا، کون سا اتحاد کرتے ہو کہ تم 44 سال سے یہاں خنجر لے کر سنیوں کے بازاروں میں آ رہے ہو، اور اگر ایک دروازے پر ابو بکر عمر لکھ دیا تو تم نیچے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہو، عجیب تمہاری رواداری. تو وہ بورڈ لگا دیا، تو شیعہ نے احتجاج کیا کہ یہ بورڈ اتارا جائے، تو نوجوانوں نے کہا ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہماری دکانیں ہیں، یہاں بورڈ ہے. لیکن حکومت نے زور دیا تو کچھ لوگ مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم بورڈ ایک طرف کر دیتے، انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد کرتے یا دوسری جگہ بورڈ کا انتظام ہونے کے بعد کرتے. مجھ سے پنجاب حکومت نے بات کی، میں نے یقین دلایا، میں نے اور مولانا غلام قاسمی صاحب نے، کہ ہم کراچی کی 24 اپریل کی کانفرنس سے واپس آ کر بورڈ کو جہاں بھی شہر کے علماء کا اتفاق ہوگا دوسری جگہ پر نصب کرا دیں گے. لیکن ہم کراچی چلے گئے، پیچھے سے بورڈ اتارنے کے لیے ساری انتظامیہ وہاں پہنچ گئی. اب جناب یہ تو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی کہ پنجاب کی پوری حکومت ہم سے بات کر چکی ہے کہ 4 دن کے بعد بورڈ اتارے، لیکن دوسرے دن ہی بورڈ اتارنے چلے گئے. جب وہ بورڈ اتارنے لگے تو کسی نے بم کا دھماکہ کر دیا، 40 آدمی زخمی ہو گئے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس شخص نے بم کا دھماکہ کیا آپ اسے گرفتار کریں، اسے کیفر کردار تک پہنچائیں، جو ثابت ہو جائے اسے سزا دیں، ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں نے ہمارے معاہدے کے خلاف بورڈ کو اتارا تھا اور وہ زبردستی بورڈ اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد دوسری جگہ نصب بھی نہیں کیا، اور اس بورڈ کے بارے میں آج شیخوپورہ میں ہڑتال ہوئی ہے اور کل کو بھی شاید کوئی پروگرام ہو، اور ہفتے کے دن میں بھی وہاں انشاءاللہ جاؤں گا، تو میں انتظامیہ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات میں دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے. ہم خود جھگڑا نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، لیکن 80 آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری ہو گئے، اور وہ علماء جو بورڈ اتارتے وقت وہاں کھڑے تھے، جن کے اوپر بم پھینکا گیا، ان علماء کا بھی پرچے میں نام لکھ دیا گیا. سبحان اللہ، یہ انتظامیہ والے بڑے سیانے، بندے فوت ہوئے 10 سال ہو گئے، انہوں کا داخلہ بند بعد بھی ہو گیا. مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کتنا چر ہو گیا فوت ہوئے، پچھلے سال انہوں نے کار پولیس چلے گی کہ مولانا جلندری کا داخلہ بند ہے خوشاب. ادا نے کئی تحفے بے علماء جو دو وہاں کھڑے ہیں بورڈ اتار رہے ہیں، جب پرچہ ہوا بم کا تو ان پر بھی پرچہ ہوا، کیا ان کی جیب سے بم نکل کر پڑ گیا؟ اور بھی کئی تحفے، ہم تقریریں کرتے ہیں، تقریروں کی رپورٹیں غلط ہوتی. مولوی صاحب نے ایک لفظ کہا، دو اپنے ساتھ ملا لی، یہ چنیوٹ میں کئی سال پہلے مولانا غلام اللہ خان نے تقریر کی بھٹو کے خلاف، کئی سالوں کی بات، انہوں نے کہا جی بھٹو پٹو جڑا ہے نا کنو کچا ہے، کنو پٹو کنو کچا ہے، تو سی آئی ڈی آر لکھا پٹو کتی کا بچہ ہے، الٹ کر چلے، یہ پڑھے ہوئے بھی انہوں ہی ہوں ماشاءاللہ. ساڈے برا خیرنا کئی پکی روٹی والے ساڈے چ ہوندے نے تے انہاں دی نہ کچی نہ پکی. سپاہی صحابہ کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آیا آیا ہے؟ آپ سپاہی صحابہ کے پروگرام سے اتفاق رکھتے ہیں؟ جو رکھتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں اور ہاتھ کھڑا رکھیں اپنے اپنے علاقے میں. ٹھہر جائیں بھائی, اپنے اپنے علاقے میں سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ جو بنائیں گے ذرا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں, سیدھا. دفتر بنائیں گے, پرچم لہراؤ گے. اور کراچی میں میں نے جو اعلان کیا کہ سرکاری ملازمین کے لیے پاکستان سنی امپلائیز قائم کی گئی ہے, ہر سرکاری ملازم اس امپلائیز میں شامل ہو سکتا ہے, اور سکول ٹیچروں کے لیے سنی اساتذہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اور وکلاء کے لیے سپاہی صحابہ وکلاء فورم قائم کیا گیا ہے. آپ تمام اس میں شامل ہوں گے, پرچم لہراؤ گے, یونٹ بناؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.